نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک و القادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی وجلنی خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد صلى الله عليه اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز، بخاران محترم، صراط مستقیم قرآنی آیات کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حبیب کتاب ہے کہ جسے ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جائیں. اور یہ کام آپ کر رہے ہیں ان کے رب کی اجازت سے، باذن ربہم. اور جس روشنی کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں وہ وہی راستہ ہے جو خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے، الى صراط العزیز الحمید. پہلی تقریر سے ہی ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اندھیروں کا ذکر کیا اور اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کو پیغمبر اکرم کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ وہ کام ہے جو پیغمبر اکرم کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو نکال کر لے کر آئیں. آپ ذرا اس دعا پر غور کریں کہ جو مفاتر الجنان کے اندر شیخ عباس امی نے مطالعے سے پہلے پڑھنے کے لیے تعلیم کی ہے. مفاتر الجنان آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں کی وہ کتاب ہے جو معصومین سے مروی دعائیں ہیں، اکثر وہ دعائیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور بہت عمدہ ہمارے گھروں کے اندر عام طور پر یہ کتاب پائی جاتی ہے. مگر یہ دعا جو تعلیم کے حصول کے لیے کہ انسان اگر مطالعہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ریڈنگ کر رہا ہے، تو اس سے پہلے پڑھنے کے لیے یہ دعا ہمیں تعلیم کی گئی، کوئی تو وجہ ہوگی. ذرا اس پر غور کیجئے. اللہم اخرجنی من الظلمات الوہم. اے پروردگار، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ جو میں ریڈنگ کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے تو کیا کر، اخرجنی من الظلمات الوہم، مجھے وہم کے اندھیروں سے باہر نکال دے. واکرمنی بنور الفہم. میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے نور فہم عطا کر اور اس طرح سے مجھ پر کرم فرما. پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے وہم کے اندھیروں سے باہر نکال دے. دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے فہم کا نور عطا فرما اور اس کے ذریعے سے مجھ پر کرم فرما. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک. اے پروردگار، میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے. وانشر علینا خزائن علومک. اور جو علوم کے خزانے ہیں انہیں مجھ پر واضح فرما. تجھے تیری رحمت کا واسطہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دیکھیے ذرا اسلام کی اس اپروچ کے اوپر غور کریں. وہم کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز وہ ہے کہ جو آپ کی آبزرویشن کی رینج میں آ جائے تو اس میں آپ کو کیا وہم ہوگا. اگر ایک چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو اس میں آپ کو کیا وہم ہوگا. وہم تو ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب انسان لازم و ملزوم کے ذریعے سے کسی نتیجے کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نتیجہ حقیقت کے مطابق ہو تو پھر اس کو وہم نہیں کہا جاتا. لیکن اگر وہ نتیجہ حقیقت کے مطابق نہ ہو اور انسان اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لے کہ یہ وہی ہے کہ جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کو وہم سے یا سپرسٹیشن سے یا ایلوجن سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اگر ایک بیماری ہے تو اس کا بیمار ہونا یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا ناراحت ہونا، اس کا تڑپنا، اس کا بے چین ہونا یہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کا تڑپنا وہم نہیں ہے، اس کا بے چین ہونا ایک ریئلٹی ہے. اس کا بیمار ہونا اس کا کسی وجہ سے ناراحت ہونا یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک حقیقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ بیمار کیوں ہے، یہ پریشان کیوں ہے. اب اگر ایک انسان اس بیماری کی علت تک پہنچ جائے کہ یہ اس وجہ سے بیمار ہے اور وہ علت درست ہو تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح علت تک نہ پہنچ پائے تو ڈائیگنوز نہیں ہو پائے گا، اور جب ڈائیگنوز نہیں ہو پائے گا تو وہ سمجھتا رہے کہ کوئی جن گھس گیا ہے، علاج کرتے رہیے آپ اس کا، کہاں سے علاج ہوگا. جب آپ اس علت اور کاز ہی تک نہیں پہنچ پائیں تو اس کو ایڈریس آپ کیسے کریں گے. آپ نے غور فرمایا، وہ اپنے طور پر مطمئن ہو سکتا ہے کہ میں نے گویا علت کو پکڑ لیا، میں نے گویا کاز کو اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن ہوا نہیں ہے. تو یہ وہم ہے کہ جو انسان کو حقیقت سے دور کرتا ہے. ایشو کیا ہے برادران عزیز؟ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. جب انسان کو پروردگار عالم نے فطرت پر پیدا کیا ہے تو دین، اگر دین فطرت ہے تو اس کی کوئی تعلیم، اس کی کوئی گائیڈ لائن فطرت کے اگینسٹ نہیں ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا. یعنی یہ اسلام کا بہت بڑا دعویٰ ہے، آپ اس کو چیک کریں کہ کون کون سی چیزیں فطرت کے مطابق ہیں، اور پھر اسلام کی تعلیم کو سمجھیں، اس کے ساتھ کمپیئر کریں، اور پھر دیکھیں کہ یہ تعلیم جو اسلام نے دی ہے یہ فطرت کے مطابق ہے، ان اکارڈنس وتھ انسٹنکٹ ہے نیچر کے، یا اس کے مخالفت میں ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے. آپ کو نہیں ملے گی کوئی ایک تعلیم بھی اسلام کی کہ جو فطرت کے اگینسٹ ہو. یعنی کرسچینٹی کے اندر آپ کو شادی کی مخالفت ملے گی کہ اگر تم پاکیزہ رہنا چاہتے ہو تو شادی سے دور بھاگو، عورت کے قریب گئے تو خدا کے قریب نہیں جا سکو گے. دوسری طرف اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر ایک انسان تجرد یا تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ خدا سے دور ہے، اور اگر وہ کسی خاندان کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لے تو پروردگار عالم اسے اپنی قربت ہدیے کے طور پر عطا کرے گا. آپ کو موناسٹیسزم کی تعلیم دوسرے ادیان کے اندر ملے گی کہ اگر تم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو غاروں میں جاؤ. جس کے لیے میں عام طور پر بعض اوقات یہ جملہ میں نے کہا اور میں اس کو مینٹین کرتا ہوں کہ یقین جانیے کہ اگر اسپریچویلٹی کے لیے غاروں میں جانے کی شرط ہوتی، دس واز دا ایزیسٹ تھنگ ٹو بی ڈن، یہ آسان ترین کام تھا. اگر ایک انسان، وہ جو دنیا دار ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے، مگر اگر کوئی روحانیت کی وادی کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے تو آسان ترین کام یہ ہے کہ وہ شہر سے باہر چلا جائے اور غار کے اندر جا کر پناہ لے لے. نہ دنیا کا شور ہوگا، نہ دنیا کا رنگینی کا معاملہ ہوگا، اور نہ کسی قسم کے بہکانے کا کوئی ایشو ہوگا، وہ چلا جائے وہاں پر، یہ تو آسان ترین کام ہے. مگر پروردگار عالم نے فطرت کے مطابق بنایا، تاکہ یہ چیز ہمیں تم سے نہیں چاہیے. ہم تم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے مت رہو. اگر تم دنیا میں ہی نہیں رہو گے تو پھر تم سے جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا. پھر اس اسپریچویلٹی کا کیا فائدہ، اس روحانیت کا کیا فائدہ کہ جس کا ثمر کسی اور تک منتقل نہ ہو سکے. تو یہ تو کچھ مثالیں تھیں، مگر واپس آئیے جس بات کو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر، کہ ایشو کیا ہے. کہ جب پروردگار عالم نے چیز کو فطرت میں رکھا ہے تو پھر دین کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فطرت تو کہتے ہی اس کو ہے جو ان بلٹ ہو. جب وہ ان بلٹ ہے تو الگ سے، باہر سے کسی گائیڈ لائن کی، کسی گائیڈنس کی، کسی ہدایت کی، کسی رہنمائی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر انسان کیوں کہے اہدن الصراط المستقیم، کے مالک مجھے ہدایت کر دے سیدھی راہ کی، اور سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ اور تو بتا کہ وہ سیدھی راہ کیا ہے. جب پروردگار نے فطرت ہی کے اندر دین کو رکھ دیا ہے تو پھر انسان تو فطرت لے کر آیا ہے، وہ تو ان بلٹ ہے. جب وہ ان بلٹ ہے تو الگ سے باہر سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال. دیکھیے برادران عزیز، کیس یہ ہے، ایک بہت اچھا جملہ علم کلام کے اندر علماء کہتے ہیں کہ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. اس پر غور کیجئے گا، فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. یعنی کیا مطلب؟ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. وہ چیزیں جو پروردگار عالم نے فطرت میں رکھی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے باہر سے گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی گائیڈنس نہیں آئے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باہر سے گائیڈنس آئے گی وہ کمپیٹیبل ہوگی اس فطری ریکوائرمنٹ کے کہ جو انسان کے اندر موجود ہے. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو پروردگار نے انسان کو بنایا کس طریقے سے. ایک انسان جو وجود لے کر آیا ہے, یہ خاص میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ نیچر پروردگار نے جس طریقے سے انسان کو بنایا ہے, کیا بنایا, کچھ انسان کے اندر رکھا ہے اور کچھ باہر رکھا ہے. پروردگار عالم اس ویو لینتھ کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر ہے اور جو باہر ہے, ان دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی, ایک یک رنگی, ایک ویو لینتھ, ان دونوں کا ایک صفحے پر آنا, ایک پیج پر آنا, یہ ہے وہ ٹاسک جس کو اچیو کرنا ہے. پروردگار نے ہم کو اس طرح سے رکھا ہے کہ آنکھیں ہمارے وجود کے اندر ہیں مگر منظر ہماری آنکھوں کے اندر نہیں ہے. آنکھیں کھول کر جب باہر دیکھیں گے تو ان آنکھوں کو منظر دکھائی دے گا. کانوں میں سننے کی طاقت ہے مگر آوازیں کانوں کے اندر نہیں ہیں, آوازیں باہر ہیں. یہ کان جب باہر کی آوازوں سے متصل ہوں گے تو یہ سماعت کا پروسیس مکمل ہوگا. ناک ہے مگر خوشبو باہر ہے. اس ناک کے ذریعے سے انسان خوشبو کو سونگے گا مگر خوشبو باہر ہے. اس باہر موجود بو کا وہ احساس کرے گا, ڈسٹنگوش کرے گا, یہ بدبو ہے اور یہ خوشبو ہے. خوشبو ہے تو انجوائے کرے گا, بدبو ہے تو دوری اختیار کرے گا. مگر یہ خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ باہر ہے. انسان اپنی زبان پر ذائقے کو محسوس کرتا ہے مگر زبان زبان ہے. ذائقے کو احساس کرنے کے لیے کچھ باہر سے لا کر زبان پر رکھنا پڑے گا, جس سے زبان ایکٹیویٹ ہوگی اور اس ذائقے کا احساس کرے گی. آپ زبان پر لا کر رکھ دیجئے میٹھا تو وہ میٹھا محسوس کرے گی, آپ نمکین لا کر رکھ دیجئے تو وہ نمکین محسوس کرے گی. یہ کب ہوگا؟ جب باہر سے کوئی چیز لا کر زبان کے اوپر رکھ دی جائے. زبان میں صلاحیت ہے, زبان میں صلاحیت ہے مگر وہ چیز باہر سے آئے گی اور زبان پر رکھی جائے گی. اب آپ نے غور کیا, آگے بڑھیے. انسان اگر کھانا نہ کھائے تو مر جائے. پروردگار نے معدہ دیا ہے مگر غذا آپ کو باہر سے لا کر اس معدے تک پہنچانی پڑے گی, تب جا کر وہ ڈائجسٹو سسٹم اپنی پوری فنکشنل ہونے کی پوزیشن میں آئے گا. آپ کے بلڈ کے اندر اس بات کی طاقت موجود ہے کہ وہ آرگنز تک انرجی پرووائڈ کر سکتی ہے مگر ظاہر ہے کہ خون تک وہ تمام تر غذا اس انرجی کی فارم میں پہنچے, اس کو سپلائی ملے تو وہ آگے اپنے ٹرانسپورٹیشن کے کام کو بڑھا سکتی ہے. لنگز موجود ہیں, وہ اندر ہیں مگر آکسیجن باہر ہے. اندر موجود لنگز کو آکسیجن باہر سے ملے گی تب یہ پھیپھڑے اور لنگز فنکشنل ہوں گے اور اپنا کام انجام دیں گے. اگر آپ آکسیجن کی سپلائی کو روک دیں تو وہ لنگز اپنے کام کو پوری طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. اب آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر, آنکھیں ہیں منظر باہر, کان ہیں آواز باہر, زبان ہے ذائقے باہر, لنگز ہیں آکسیجن باہر, معدہ ہے مگر غذا باہر. بالکل اسی طرح سے پروردگار نے انسان کو عقل دی ہے, علم باہر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. پوٹینشل تھا, پریکٹیکلی علم نہیں تھا. صلاحیت موجود تھی مگر پریکٹیکلی علم موجود نہیں تھا. پھر تم اپنے سینسز کو یوز کرتے ہو اور اس کے ذریعے سے ڈیٹا فراہم کرتے ہو اور پھر عقل اس کو پروسیس کرتی ہے, نتائج قائم کرتی ہے اور فیوچر ریفرنس کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے. آپ دیکھیے برادران عزیز, بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنی اس غذا کی ضرورت کے لیے, اس کے اعلان کے لیے آنسو بھی بہاتا ہے, گریہ بھی کرتا ہے. اس کو کس نے سکھایا کہ جب مجھے بھوک کا احساس ہو تو میں رونا شروع کر دوں؟ اسے کس نے سکھایا؟ یہ فطری ہے. وہ اپنے فطری احساس, اپنے فطری احتیاج کے ایکسپریس کرنے کے لیے فطری انداز اختیار کرتا ہے, آنسو بہاتا ہے. ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھوکا ہے, اس بچے کو خود بھی نہیں پتا, اس کو یہ پتا ہے کہ سم تھنگ رانگ. اسے کیا معلوم کہ بھوک کسے کہتے ہیں؟ وہ محسوس یہ کر رہا ہے کچھ غلط ہے. ابھی تو اس کے پاس اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ انالائز کر سکے, مگر کچھ ایسی طبیعی کچھ کمی ہے کہ جس کو وہ ریئلائز کرتا ہے. رو کر بتاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ماں تو سمجھ گئی اور اس نے اپنی گود میں لے لیا اور بچے نے اس کے پستان کو, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بہت قریب ہو کر یہ مثال دے رہا ہوں, تھام لیا اور دودھ پینا شروع کر دیا. مجھے بتائیے اس بچے کو کس نے بتایا کہ دودھ اس طرح سے پیا جاتا ہے؟ اسے کس نے بتایا؟ یہ سب فطری ہے، پروردگار عالم نے فطری طور پر اس کے اندر یہ ہدایت رکھی ہے. اب اگر اسے باہر وہ غذا نہ ملے تو اس فطری صلاحیت کا وہ کیا کرے گا؟ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. انسان اس دنیا میں اس طرح سے آیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر فطری طور پر طلب ہدایت رکھی ہے، جس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے اہدنا صراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ دکھا دے، زندگی کے کسی مرحلے پر وہ متوجہ ہو جائے گا. وہم کیا ہے؟ اگر اس فطری ضرورت کو کسی غلط طریقے سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی گئی تو کچھ دیر کے لیے یہ خاموش تو ہو جائے گا، بیٹھ تو جائے گا، مگر اسے تسکین نہیں ہوگی. کسی موقع پر اسے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، اسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے. اسی بچے کو جسے احتیاج ہے غذا کی، وہ دودھ کے لیے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اگر ماں اسے نپل اس کے منہ میں دے دے ایک جعلی چیز، اس کی جو طلب ہے وہ بالکل نیچرل ہے، وہ بھوکا ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، لیکن اگر اسے دودھ نہ دیا جائے اور اس کے منہ میں نپل تھما دیا جائے تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش تو ہو جائے گا. ایک ڈسیپشن ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ شاید وہ چیز مجھے مل گئی کہ جس کی مجھے ضرورت تھی، مگر کیا واقعی وہ چیز اسے ملی ہے یا کسی وہم میں مبتلا کر کے اس کو حقیقت سے دور کر دیا گیا؟ اگر یہ پوری طرح سے گمراہ نہیں ہے تو تھوڑی دیر نپل چوسنے کے بعد پھر سے چیخنا شروع کر دے گا، اور اب اتنی جلدی اطمینان بھی نہیں آئے گا. اگر اسے صحیح چیز بھی مل جائے تو اتنی جلدی اسے اطمینان نہیں آئے گا کہ اب کی بار مجھے صحیح چیز مل گئی ہے، اس لیے کہ پہلے اسے دھوکہ ہو چکا ہے. فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں دھوکے کا احساس نہیں کرتا، اس کو حقیقت ہی سمجھتا ہے، لیکن بعد میں اگر اسے احساس ہو جائے تو پھر جو حقیقت ہے اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ انسان کا عجیب معاملہ اور انسان کا عجیب مسئلہ ہے. پروردگار نے اس بچپن کی اس کیفیت کے ذریعے سے ہم کو بہت کچھ سمجھا دیا. آپ بچے کو مٹی کھلا دیجئے، کچھ دیر کے لیے تو وہ خاموش ہو جائے گا. اگر بڑا بچہ ہے اس کو آپ مٹی کھلا دیجئے تو وہ کھا لے گا، لیکن اگر کھا لیا تو کچھ دیر کے لیے پیٹ نے کہہ بھی دیا کہ بھوک کا احساس نہیں ہے، مگر کیا واقعاً اس کی غذائی ضرورت پوری ہو گئی؟ پیٹ تو بھر گیا، مگر پیٹ کا بھرنا کیا غذائی ضرورت کی تکمیل کے ساتھ بھی لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا، اس نے مٹی کھا کے پیٹ بھر لیا، چاہیے تھی اس کو غذا، اس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے. اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، اگر بچہ بیمار ہو جائے ہم سمجھیں کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، یہ بھی وہم ہے. اس بچے کو نپل دے دیا گیا اور اس کو احساس دلایا گیا کہ تمہاری غذائی ضرورت پوری ہو گئی، یہ بھی وہم ہے. ضروریات جتنی تھیں وہ ساری کی ساری فطری تھیں، اگر ان کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو وہ وہم ہے. دین ایک ضرورت ہے، اگر دین حقیقی مل جائے تو اس کی فطرت سیٹسفائی ہو جائے گی، ورنہ کسی بھی بت کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گی مگر اس کی حیثیت نپل سے زیادہ کی نہیں ہوگی. جس طرح سے نپل اس بچے کی غذائی ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتا، بالکل اسی طریقے سے بت پرستی انسان کی جو دینی اور فطری ضروریات ہیں اس کی سیٹسفیکشن وہاں سے حاصل نہیں ہو سکتی. وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے، اپنے آپ کو بہلا لے، پرورجن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان اسی پرورجن کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اس انحراف کے اوپر وہ راضی ہو جاتا ہے، مگر یہ راضی ہونا حقیقت سے اسے قریب نہیں کرتا، یہ راضی ہونا اسے حقیقت سے دور کرتا ہے. پروردگار عالم نے دین کو دین فطرت قرار دیا اور کہا کہ جو تمہاری فطرت کے اندر ہے، اس دین اسلام کے اندر اتنا پوٹینشیل، اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہاری ان ضروریات کو سیٹسفائی کرے گا، اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا. اب دیکھیے برادران عزیز، کیس یہ ہے، قضیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا اخرجنی من ظلمات الوہم کہ پڑھو اور مطالعہ کرو، تب بھی جو چیز جیسے ہے ویسے سمجھنے کی کوشش کرو، جو انسان کی آبزرویشن کی رینج میں آ جائے. میں نے عرض کیا کہ اس میں عام طور پر وہم کا امکان کم ہوتا ہے. وہم کا امکان وہاں پر ہوتا ہے کہ جب چیزیں آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ایکسپلیسٹلی واضح نہ ہوں اور انسان کو اس میں لازم و ملزوم عقل کو استعمال کر کے کوئی نتیجہ قائم کرنا ہے. غلط نتیجہ قائم کیا اور اسی غلط نتیجے کو کنکلوژن کو وہ صحیح سمجھتا رہا، یہ ہوگا وہم. تجسس فطری ہے یا نہیں ہے؟ تجسس فطری ہے، کیوریوسٹی. ایک انسان، پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر تجسس رکھا ہے، کیوریوسٹی اس کے اندر رکھی ہے، اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان اس فطری تجسس کو صحیح سمت دے. واپس اس جملے کو یاد کریں، فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. اگر ہدایت نہ ملے تو یہ فطری تجسس بے لگام ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. غیبت ایسے ہی تو نہیں ہوتی ہے، تجسس پہلے ہوتا ہے، غیبت بعد میں ہوتی ہے. بہت توجہ کیجیے گا، غیبت کا مقدمہ، بیک بائٹنگ کا مقدمہ تجسس ہے، کیوریوسٹی ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، آپ چھوڑیے، آپ کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کہا لیکن تجسس تو فطری ہے اور اسلام دین فطرت ہے، تو وہ تجسس پر پابندی کیسے لگا سکتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا، فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. یعنی فطرت میں موجود جو چیز ہے اس کو کیسے استعمال کرنا، یہی تو ہدایت بتائے گی. یہ تجسس بالکل صحیح ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کیوریوسٹی کو ایڈریس ہونا چاہیے، مگر اس کے ذریعے سے کیا کرو، ایکسپلور کرو. تمہارے اندر تجسس ہے تو تم بہت سارے ایسے راز اس کائنات کے اندر ہیں کہ جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. آگے بڑھو، ان پردوں کو ہٹاؤ اور اس کے ذریعے سے تحقیق کو مہمیز دو. آگے بڑھو، ایجادات کرو، ڈسکوریز کرو. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہارے کرنے کے لیے اوپن ہیں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں، وہ سب کا سب مسخر کر دیا گیا، تمہارے ڈسپوزل پر ہے. تمہیں تجسس ہے، تمہیں کیوریوسٹی ہے، ہونی چاہیے. آگے بڑھو، ان سب کو تحقیق کی منزل سے گزارو، سمجھنے کی کوشش کرو. اسی کے ذریعے سے وہ پزل سالو ہوں گے، ایجادات ہوں گی، زندگی آسان ہو جائے گی، مشین آئے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، ایڈوانسمنٹ ہوگا، تم آگے بڑھو گے. تمہاری یہ ترقی بہت پسندیدہ ہے. ترقی کا مقدمہ بھی تجسس ہے. اگر تجسس نہ ہو تو ہر ایک ٹھنڈا بیٹھا رہے، اگر تجسس ہے تو انسان تحقیق کے لیے آگے بڑھے گا. تو ایک تجسس ہے، اسی تجسس کے ذریعے سے انسان ایک منفی کام کر رہا ہے، غیبت کے لیے مواد فراہم کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کہا کہ اس سے رک جاؤ، یہ تجسس تمہارے اندر ہے، مگر تم اس تجسس کو رانگلی یوز کر رہے ہو. جس طرح سے اس بچے کے منہ میں نپل دے کر اس کی زبان کو یوز تو کیا جا رہا ہے، مگر غلط یوز کیا جا رہا ہے. کہ یہ اس لیے نہیں ہے، اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرو. بالکل اسی طریقے یہ تجسس، یہ غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ کیوریوسٹی، یہ رانگلی یوز ہو رہی ہے. تو کہاں پر استعمال کرو؟ استعمال کرو دنیا کے بہت سے رازوں سے پردہ ہٹانے کے لیے. بہت اچھی بات ہے، اب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا اور ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، بہت سی مفید تحقیقات ہمارے سامنے آئیں. بلب ایجاد ہو گیا، پنکھا ایجاد ہو گیا، ایئر کنڈیشنر ایجاد ہو گیا، یہ مائک ایجاد ہو گیا، یہ چشمہ ایجاد ہو گیا، یہ کیمرہ ایجاد ہو گیا، ٹیلیسکوپ ایجاد ہو گیا، مائکروسکوپ، یہ سب اسی تجسس کے نتیجے میں ہوئے نا. اب آگے بڑھیے، ہم نے کہا جب علم کی بات آئے گی تو علم برائے علم حاصل کیا جائے گا، ایک پوری تھیوری ہے، علم برائے علم. جب علم حاصل کیا جائے گا، تجسس کے ساتھ ہی حاصل کیا جائے گا نا، تو یہ تجسس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم، یہ علم برائے علم ہے. اس میں یہ مت دیکھو کہ فائدہ کتنا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کی پرواہ مت کرو. علم برائے علم. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک صاحب علم نے ایک جملہ کہا تھا کہ موجودہ زمانے کے اندر پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پی ایچ ڈی کی ڈگری چاہتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، تو ہی شوڈ کنٹریبیوٹ این انچ above the existing knowledge. جو existing information knowledge ہے اس کے اوپر اگر ایک انچ کا وہ اضافہ کر دے، مقدمات ہیں، ان مقدمات کو طے کرتے 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 existing information knowledge اسی کو پروسیس کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزارتے گزارتے اپنی تحقیق کو آگے بڑھائے، ایک انچ کا اضافہ کر دے، تو یہ ایک ایسا کلیکٹیو کنٹریبیوشن ہوگا کہ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کر دی جائے گی کہ صاحب آپ نے ایک انچ اضافہ کر دیا. اب ایک انچ یہ اضافہ کرے، ایک انچ دوسرا اضافہ کریں، ایک انچ تیسرا اضافہ کریں، تو یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ قطرہ جو ہے وہ مل کر سمندر میں تبدیل ہو جائے گا، یہی ہوگا نا. اچھا آپ صاحب ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو ہونے لگے، علم برائے علم، اس میں یہ مت دیکھو کہ فائدہ ہے یا فائدہ نہیں. فائدے ہوئے اور بہت فائدے ہوئے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک اور دعا نقل کروں، ذرا اس کو بھی سن لیے تاکہ بات کے اندر کہیں آپ کو یہ دعا ملے گی. ایک مرتبہ پھر مفات الجنان، اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من علم لا ينفع، اس علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. دیکھیے برادران عزیز، زندگی محدود ہے، زندگی مختصر ہے، کرنے کے کام بہت سارے ہیں. اب اگر ایک انسان اس زندگی کو استعمال کرے اور اس علم میں ہی ساری زندگی لگا دے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، اب ذرا سنیے، میں نہیں کہہ رہا کہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہوگا اوور آل کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، مگر کیا سب کے لیے یہ اتنا ہی ضروری ہے؟ دین کے بارے میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب دین کے بارے میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے کہا صاحب دین جو ہے کچھ حقیقتوں کو جاننے کا نام ہے. انہوں نے کہا لیکن فائدہ کیا ہے؟ تو دوسری جتنی حقیقتیں ہیں ان کے بارے میں جب علم حاصل کیا جا رہا تھا تو آپ فائدے اور نقصان کی بحث کر رہے تھے، آپ فائدے اور نقصان کی بحث کر رہے تھے قطع نظر اس سے کہ دین کے بہت سے فائدے ہیں، مگر چھوڑیے ان سب کو، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا بھائی میں خود کالج اور یونیورسٹی کا آدمی ہوں، کالجز اور یونیورسٹی سے میرا تعلق رہا ہے، ابھی بھی ہے، تو یہ مت سمجھیے گا میں کالج کا مخالف ہوں یونیورسٹی کا مخالف ہوں، نہ الحمدللہ میرا کچھ کنٹریبیوشن بھی ہے، اس کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سبجیکٹس کیا ہیں، کہ بھائی یہ بہت بڑے صاحب علم ہیں، اس پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے، وہ کسی نے معلوم کر کے بتا دی، ہم نے کہا کہ صاحب بہت صاحب علم آدمی ہیں، یہ سمندر اس کی گہرائی کتنی ہے، انہوں نے کہا اتنی ہے، ہم نے کہا ماشاءاللہ کیا صاحب علم شخصیت ہیں، اس پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے جس پر ہم کو کبھی چڑھنا نہیں ہے، وہ اگر کسی نے معلوم کر کے بتا دیا تو ہم نے کہا کیا صاحب علم آدمی ہیں، وہ سمندر جس کی گہرائی میں کبھی اترنا نہیں ہے اگر اس کے بارے میں کسی نے بتا دیا کہ اس کی گہرائی اس کی ڈیپتھ اتنی ہے، تو ہم نے کہا کہ صاحب کیا صاحب علم آدمی ہیں. اور اب اس کے بعد آگے بڑھیے، روم میں 10,000 سال پہلے کون سی تہذیب تھی، وہ کسی نے تحقیق کر کے بتا دیا، وہ روم کی تہذیب واپس آنے والی ہے، یا آپ اس تہذیب میں جانے والے ہیں، نہ آپ وہاں پیچھے جانے والے ہیں نہ یہ تہذیب پلٹ کر واپس آنے والی ہے، مگر وہ اگر کسی نے تحقیق کر کے بتا دیا تو ہم نے کہا بہت علمی کام انجام دیا. اہرام مصر کے پتھروں کے بارے میں اگر کسی نے تحقیق کر دی کہ وہ پتھر کیسے بنائے گئے تھے اور اتنی اونچائی پر کیسے لائے گئے تھے، تو کہا صاحب بہت علمی کارنامہ انجام دیا تھا. اہرام مصر کا بنانے والا کون، فرعون، اس کے بارے میں کوئی تحقیق کرے تو یہ علمی کام ہے، اور ہمارا خالق کون ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو یہ غیر علمی کام ہے. کہا صاحب مجموعی طور پر اس قوم کا یہی بیہیویئر رہا، فلاں قوم کا، میکسیکو کا، ادھر کا، ادھر کا، تو پتہ نہیں 100 سال کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا، اس پر اگر کوئی تحقیق کر کے لے آئے تو ہم کہیں کہ بہت بڑا علمی کام انہوں نے انجام دیا. اور اگر ہم کہیں کہ بھائی اپنے بارے میں بھی تو سوچو کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا انجام ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. جب حقیقتوں کے بارے میں اگر یہ پرنسپل اور اصول ہم نے قائم کیا کہ علم برائے علم ہے، تو یہ علم بھی برائے علم ہے، اور اگر فائدے کی بنیاد پر آپ بات کریں تو واقعی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچیں، اپنے انجام کے بارے میں سوچیں، اور جب آغاز اور انجام تک ہم پہنچ جائیں تو اس راستے کے بارے میں سوچیں کہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے. اچھا مزید آگے دیکھیے جو اعتراضات کیے گئے، علامہ سید علی نقی صاحب کا پورا تھیسس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ صاحب اگر کوئی ایک دین ہوتا تو ہم مان بھی لیتے ہیں، اتنے ادیان، ان میں سے کسی ایک دین کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کون اپنی زندگی خرچ کرے، کون اپنا وقت لگائے، اگر کوئی ایک دین ہوتا تو ہم مان بھی لیتے ہیں، اتنے ادیان ہیں، اتنے سارے ہیں، ہندوازم بھی ہے، اسلام بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، جوڈائزم بھی ہے، بودھ مذہب بھی ہے، جین مذہب بھی ہے، جاپان کے اندر شانٹو اور پتہ نہیں کیا کیا موجود ہے، تو اب یہ کتنے مذاہب، پارسیوں کا مذہب الگ ہے، اتنے دین، اتنے ادیان، اگر کوئی ایک دین ہوتا تو ہم مان بھی لیتے ہیں. میں نے عرض کیا علامہ صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ واقعاً اگر ہر جگہ وہ اسی اصول کا قائل ہے تو میں یہاں پر بھی اس کو معذور سمجھوں گا. اگر ہر جگہ وہ اسی اصول کا قائل ہے تو یہاں پر بھی میں اس کو معذور سمجھوں گا, کہ معذور کا مطلب اس کے اس ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کر لوں گا. یعنی آپ فرض کیجئے کہ آپ گئے, آپ کو کسی جگہ پر پہنچنا تھا اور راستے میں ایک چوراہا آ گیا اور چار راستے آ گئے, تو آپ نے کہا کہ صاحب کوئی ایک راستہ ہوتا تو میں چلا بھی جاتا, اب یہ چار راستے ہیں تو تحقیق کون کرے, وہ گھر پہ واپس آ گئے. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے صاحب اس کا تو اصول ہی ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہاں پہ معاملہ رکے گا تھوڑی, آپ کا کوئی مقدمہ عدالت کے اندر زیر سماعت ہے, تو آپ نے کہا صاحب مقدمہ لڑنا ہے کیا کرنا پڑے گا, کہ کوئی وکیل کریں, وکیل کا بندوبست کریں, کہ کوئی ایک وکیل ہے یا بہت سارے وکیل ہیں, کہ بہت سارے وکیل, کوئی ایک وکیل ہوتا تو کر بھی لیتے, اتنے سارے وکلاء موجود ہیں تو اب کیا فائدہ مقدمہ لڑنے کا, بھلے ہم ہار جائیں لیکن سماعت کے لیے نہیں جائیں گے. اچھا چلیے صاحب یہ تو مقدمے کا معاملہ ہے, بیمار ہو گئے تو کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا تو علاج کروا بھی لیتے, اب اتنے ڈاکٹرز موجود ہیں تو علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے, پھر بیمار ہی رہی ہے, علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنا غیر متوازن نظریہ ہے کہ جس کو اتنی سادگی کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے. آگے چلیے معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں, لباس آپ کو خریدنا ہے تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ کوئی ایک لباس ہوتا تو ہم لے بھی لیتے, اب اتنے لباس موجود ہیں ان میں کون سلیکشن کی زحمت کرے. آپ غور فرمائیے, غذا کے معاملے میں کوئی یہ کہے گا کوئی ایک غذا ہوتی تو کھا بھی لیتے, اتنی غذائیں, سبزیاں بھی ہیں, گوشت بھی ہے اور گوشت کے اندر بھی اتنی اقسام ہیں, تو ٹھیک ہے پھر ہوائی کھاتے ہیں, مگر کیا ایسا انسان پھر زندہ بھی رہ پائے گا کہ اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ لگائیں, یہ تو سروائیو ہی نہیں کر پائے گا, یہ تو زندہ ہی نہیں رہ پائے گا. لہٰذا اس کے اندر ہوگا کیا, عقل کیا کہتی ہے کہ جہاں پر عادت کا معاملہ ہے وہاں پر اپنے ذوق کو دیکھو, جہاں پر عادت کا معاملہ ہے وہاں پر اپنے ذوق کو دیکھو, غذائیں اتنی ساری ہیں ہوا کریں, میرے ذوق کے مطابق کون سی زیادہ سازگار ہے, کون سی زیادہ قریب ہے, مجھے کیا پسند ہے, آپ اس کو دیکھیے اور اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. چائے چار قسم کی ہوں گی, آپ کو کون سی چائے پسند ہے, دودھ والی, سلیمانی ٹی یا گرین ٹی, جنجر ٹی, کون سی آپ کو پسند ہے, آپ اپنے ذوق کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کو استعمال کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. لباس کے اندر بھی یہی ہے, شریعت نے تو آپ کو ایک لائن دی ہے مگر اس کے بعد آپ جس لباس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں شریعت کی اس گائیڈ لائن کے مطابق آپ استعمال کریں, شریعت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر چیز ہے, اگر آپ وکیل کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں ہوا کرے سینکڑوں وکیل, آپ کو اپنے مقدمے کے لیے موضوع وکیل کی تلاش ہے, آپ اپنے مقدمے کو دیکھیے, ماضی کے بعض افراد کے تجربات کو دیکھیے, جن پر آپ کو بھروسہ ہے ان سے مشورہ کیجیے, ڈاکٹر کا انتخاب کریں, وکیل کا انتخاب کریں, مسئلے کو حل کریں. یہ ہر جگہ آپ یہی کرتے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ چوائسیز ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چوائس ہے جو آپ کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے. مسلک کا جب معاملہ آئے گا وہاں پر بھی یہی ہوگا, دین کے اندر بھی یہی ہوگا, مذہب کے اندر بھی یہی ہوگا. آپ ذرا غور کیجئے برادران عزیز کہ اگر آپ عقل کو مائنس کر دیں تو پھر وہ کون سی یارڈ اسٹک ہے کہ جس کو آپ استعمال کر کے دین کے بارے میں فیصلہ کریں گے. آپ کی فطرت کی اندر کی آواز تو اس ضرورت کو آپ کو بتائے گی کہ دین کی ضرورت ہے, خالق کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے, یہ اندر ایک قلبی واردات فطری آواز, جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس فطری آواز کو آپ سنیں, کسی نہ کسی موقع پر وہ فطرت کی آواز انسان کو سنائی دیتی ہے. مگر اب اس کے بعد جب ہم نے اس آواز کو سنا اور باہر ہم نے تلاش کرنا چاہا کہ اس آواز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں, تو ہمیں نظر آیا اسلام بھی ہے, ہمیں نظر آیا کرسچینٹی بھی ہے, ہمیں نظر آیا جوڈائزم بھی ہے, ہمیں نظر آیا ہندو مت بھی ہے, اور 10 دوسرے مذاہب اور ادیان ہمارے سامنے آ گئے. میں اس وقت زیرو پر کھڑا ہوں, صرف میری فطرت کی پکار ہے جو اندر سے مجھے متوجہ کر رہی ہے کہ ہاں باہر کوئی دین ہوگا, اس دین کا انتخاب کرو, مگر کس بنیاد پر کروں؟ کیا میں اپنی عقل کو بالکل نظر انداز کروں؟ تو اور کون سا معیار ہے کہ جس کو بروئے کار لا کر میں ان ادیان کے درمیان ڈسٹنگوش کر کے بہتر کا انتخاب کر سکوں؟ آپ یقین جانیے کہ یہ اعتماد آپ کو سوائے اسلام میں فقہ جعفری کے کہیں اور نظر نہیں آئے گا, کہ جو اپنے ماننے والوں سے یہ کہے کہ اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے, تم اگر یہ کہو کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اس لیے کہ میری دادی نے کہا تھا, اس ضعیفہ نے ایک اچھی بات آپ کو سکھائی, آپ کہیں کہ مثلا میں پیغمبر اکرم کو مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے چاچا نے مجھے کہا تھا، وہ بزرگ تھے، انہوں نے ایک اچھی بات آپ کو سکھا دی، مگر کیا اس کو مزید ری وزٹ کر کے، اسیس کر کے، کوئی ثبوت حاصل کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو ہندو کے لیے بھی تحقیق ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو کسی کرسچن کے لیے بھی ضروری نہیں، پھر تو کسی کے لیے ضروری نہیں، جو جس دین کے اوپر ہے اسی پر باقی رہے۔ اسلام میں فقہ جعفری، میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ کتابیں چیک کریں، آپ کو اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کے اندر یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ کرسچینٹی نے عقل کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس نے کہا کہ عقل کو استعمال نہیں کر سکتے، اگر تم نے عقل کو استعمال کیا تو کرسچینٹی تمہیں بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، ایک ہو کر تین اور تین ہو کر ایک، کوئی لاجیکل اس کا کنکلوژن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ان سے سوال کریں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گی، یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی، مناظرے مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، ڈاکومنٹس مل جائیں گے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، آپ کیوں عقل کو استعمال کر رہے ہیں؟ دین کے معاملے میں عقل کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ غور کیجیے گا۔ اسلام کے اندر فقہ جعفری کو آپ چھوڑ دیجیے اور دوسرے مسالک کی طرف چلے جائیے، وہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جس کے نتائج کی روشنی میں فقہ جعفری کا یہ مسلمہ مسئلہ کہ اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی فلسفیانہ دلیل آپ کے پاس ہو، مگر ایسی بنیادی دلیل تو ہو کہ جس سے آپ اپنے ضمیر کو تو مطمئن کر سکیں۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے، فبشر، سورہ زمر 39واں سورہ، فبشر عباد الذین یستمعون القول، اے حبیب بشارت اور خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو، ذرا یہ انداز تو دیکھیے، میرے ان بندوں کو، یستمعون القول، جو مختلف آئیڈیولوجیز کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور پھر ان کے پاس نگاہ امتیاز ہوتی ہے، جو اس کے اندر سب سے بہتر ہوتا ہے اس کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے وہ بندے، یعنی پروردگار گویا ناز کر رہا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے، یہ ہے ہماری ٹارگٹ مارکیٹ کہ جس کو ہمیں مخاطب کرنا ہے۔ اے حبیب، ان کے لیے بشارت، گلیڈ ٹائیڈنگ، خوشخبری، کہ جو مختلف، استماع عربی کے اندر کہتے ہیں توجہ کے ساتھ سننا، سما سننا، وہی جو ہیئرنگ اور لسننگ کے درمیان فرق ہے، ایک سننا سرسری اور ایک توجہ کے ساتھ سننا، سننا سما، توجہ کے ساتھ سننا استماع، غور سے سننا، اے حبیب بشارت میرے ان بندوں کے لیے کہ جو مختلف باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس نے کیا کہا، اس نے کیا، سنتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ان کے اندر نگاہ امتیاز ہوتی ہے، نگاہ نقاد ہوتی ہے، وہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے۔ یعنی اسلام کو سنگ تحقیق سے خطرہ محسوس نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تحقیق کا کوئی پتھر ہماری طرف نہ پھینکے، نہ پھینکو، ہم شیشے کے گھر میں نہیں رہ رہے کہ ہمیں سنگ تحقیق سے خوف ہو، آپ آگے بڑھ کر تحقیق کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا برادران عزیز، آپ ذرا دیکھیے اس آیت کو آپ کیا کہیں گے، اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، فالو کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو فالو کریں گے اسے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ پروردگار عالم کیا کہتا ہے، کیا پروردگار یہ کہتا ہے کہ بھائی باپ دادا کی بات کیوں مانتے ہو؟ نہیں، اس میں بھی معیار پر بات کی، اگر باپ دادا کوئی صحیح اور معقول بات کر رہے ہیں تو اس کو مانو۔ اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا ہم یہتدون، اس کے باوجود تم باپ دادا کی بات مانو گے کہ باپ دادا نے عقل کو استعمال نہیں کیا، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے؟ یعنی اگر انہوں نے عقل کو استعمال کیا ہو تو ان کی بات ماننا بھی معقول ہے، ان کی بات کو قبول کرنا صحیح ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے عقل کو بائی پاس کر دیا اور تقلید آبا پر چلتے رہے تو تم اسی لیگیسی کو کیری فارورڈ کیوں کر رہے ہو؟ تم خود کیوں نہیں سوچتے؟ کیا تم خود خدا کے سامنے جواب دے نہیں؟ دیکھیے برادران عزیز، اسلام کو اس میں کوئی ایشو اور کوئی پرابلم نہیں کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں انسان غور کرے۔ قرآن کے اندر بھی پروردگار عالم نے مرثیہ اسی بات کا پڑھا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، پروردگار نے اس بات کا مرثیہ نہیں پڑھا کہ یہ قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ حفظ کرنا ثواب ہے، مگر پروردگار عالم نے اس بات کی شکایت نہیں کی. پروردگار نے شکایت کی ہے تو اس بات کی یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی تم غور و فکر کرو, تدبر کرو. اب جو میں نے عرض کیا تھا, درود بھیجے گا محمد والے محمد, اب جو میں نے عرض کیا تھا اس پر آپ غور کیجئے گا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ فلسفیانہ دلیلیں انسان کے پاس ہوں, ایسی دلیل تو ہو کہ جس سے وہ خود اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکے. اب ذرا سنیے, نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام, انبیاء کی بعثت کے مقصد کو سمجھاتے ہوئے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, یسیرو دفائن الاخول, کہ پروردگار نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ انبیاء کو پروردگار نے اس لیے بھیجا کہ عقل کے دفینوں پر پڑی ہوئی گرد کو ہٹا کر اس کو نمایاں کرے. یہ واقعا علی ہی کہہ سکتے ہیں, یہ مولا ہی کہہ سکتے ہیں. یعنی جو عقل ہے اس کے دفینے, اس کے خزانے, اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے. اس طریقے سے کان کنی کی جاتی ہے, مائنڈس کے اندر کام کیا جاتا ہے, تو اندر وہ چیزیں موجود ہیں مگر دفن ہیں, تو اب ان کو نکال کر باہر لایا جائے تاکہ وہ استعمال کے قابل بن سکیں. یعنی مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو عقل کے دفینے ہیں وہ بہت بڑی دولت ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کبھی تقلید آبا کی وجہ سے, کبھی ماحول کے انفلوئنس کی وجہ سے, کبھی کسی توہم کی وجہ سے, کبھی کسی سپرسٹیشن کی وجہ سے انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا. انبیاء کی ابتدائی ذمہ داری, پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دفینوں پر پڑی ہوئی گرد کو ہٹا کر ان کو اجلا بنائیں, انہیں نکھاریں, انہیں قابل مشاہدہ بنائیں, انہیں قابل استفادہ بنائیں. یہ کام کریں انبیاء. اچھا اب وہ انبیاء یہ کام تو کریں گے, کس طریقے سے کریں گے؟ اب ذرا سنیے, معصوم کا یہ جملہ ہے, نحنو معاشر الانبیاء, ہم گروہ انبیاء اس بات کے ذمہ دار ہیں, ان نکلم الناس بقدر عقولہم, کہ ہم لوگوں سے بات کریں ان کی عقلوں کے مطابق. ہر ایک سے ایک ہی انداز سے بات نہیں کی جائے گی, آپ اپنی آڈینس کو دیکھیں گے اور اس کے باپ مطابق گفتگو کریں گے. اسی کے ذریعے سے اس جملے کو پھر کنکلوڈ کیا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق. اب ذرا دیکھیے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے بارے میں غور کرو تو فوراً کہا جاتا ہے کہ صاحب اتنا وقت ہمارے پاس نہیں, آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. ذرا سنیے, پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر اکرم کے سامنے ایک دلیل پیش کی گئی ایک بوڑھیا کی. بوڑھی عورت کو عربی کے اندر کہتے ہیں عجوز, اسی کی جمع ہے عجائز, عجوزہ عجائز, یعنی بوڑھی عورتیں جن کے مرد اتنے جاہل تھے, ان کی خواتین کا اسٹیٹس کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ تو معاملہ اور خراب تھا. پیغمبر اکرم کے سامنے اس بوڑھی عورت کی دلیل پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول, اس بوڑھی عورت نے وجود خدا پر اس طرح سے دلیل قائم کی. پیغمبر اکرم مسکرائے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قہقہ نہیں لگایا کرتے تھے. پیغمبر اکرم مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے. یعنی دس از ویری ریئر, پیغمبر اکرم مسکراتے تھے مگر اتنا مسکرانا یہ بہت کم ہوتا تھا. وہ دلیل کیا تھی کہ پیغمبر اکرم کے سامنے بیان کیا گیا, اللہ کے رسول, اس بوڑھی عورت سے یہ پوچھا گیا کہ تم خدا کو مانتی ہو؟ کہا ہاں خدا کو تو مانتی ہوں. کہا کیسے مانتی ہو, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ہاں دلیل ہے میرے پاس. وہ چرخہ چلا رہی تھی اس موقع پر, جب اس سے یہ سوال کیا گیا وہ چرخہ چلا رہی تھی. اس نے چرخہ چلانا روک دیا. اس نے سوال یہی کیا تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے, یہ چرخہ دلیل ہے. یہ چرخہ کہاں سے دلیل ہو گیا؟ کہا ذرا اتنی بات مجھے بتاؤ کہ جب میں چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے, اگر نہ چلاؤں تو یہ چرخہ رک جاتا ہے, تو یہ اتنا سا چرخہ تو میرے بغیر چلتا نہیں, یہ کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے.
بابا دے بلندر سلوان.
اگر آپ انصافاً دیں گے, بالکل سادہ ایک دلیل ہے, آپ اس کو کوئی منطقی اعتبار سے نہ پلیس کیا گیا ہے, نہ صغرا نہ کبرا, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فلسفیانہ بحث اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس عورت نے اپنی سطح کے مطابق ایک دلیل رکھی ہے جس سے وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرتی ہے کہ میرے پاس وجود خدا کے لیے دلیل موجود ہے. اسلام کہتا ہے کہ کم سے کم اتنا تو پیغمبر اکرم نے یہی کہا. جب حضور کے سامنے یہ چیز پورا واقعہ بیان کیا گیا تو پیغمبر اکرم مسکرائے, اور اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک نمایاں ہو گئے. اور پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا علیکم بدین العجائز, کہ کم سے کم اس لیول پر تو پہنچ جاؤ کہ جہاں پر یہ بوڑھی عورت پہنچی ہے. اتنا تو اپنے دین کو مضبوط کرو کہ جتنا اس بوڑھی عورت نے, نہ کسی یونیورسٹی میں گئی, اب یہ الفاظ میرے ہیں, نہ کسی کالج کے اندر کہیں نہیں گئی, اتنا جتنا اس کے پاس وقت ہے اتنا وقت بھی آپ کے پاس موجود نہیں کہ انسان اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو کم سے کم مطمئن تو کرے. کہ یہ ایک ہے, پیغمبر اکرم نے اپریشیٹ بھی کر دیا, ایڈمائر بھی کر دیا. اب ذرا سنیے, اس سلسلے کی جتنی فردیں وہ پیغمبر اکرم ہی کا تو تسلسل ہیں, وارث ہیں پیغمبر اکرم کے, منیت کی منزل پر ہے. اب ذرا معصومین کے الفاظ سنیے. مولا کے سامنے ایک جنگلی عرب آیا, صحرائی عرب. اس نے آ کر کہا کہ مجھے بتائیے, خدا سمجھائیے, یہ جنگلی عرب صحرائی عرب خدا کے بارے میں سوال کر رہا ہے, امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ علی قدر عقولہم, ذہن میں رکھیے گا, مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا, جنگلی عرب صحرائی عرب, جنگل میں رہنے والا, صحرا میں جانے والا. اب اس کے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات کرنی ہے نا. مولا کہتے ہیں البعرۃ تدل علی البعیر والروسۃ تدل علی الحمیر فہیکل علوی بہذہ اللطافہ ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ کیف لا ید اللہ علی اللطیف الخبیر. کیا کمال کے جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں اس کے معیار کے مطابق, ذرا سنیے, علی کہتے ہیں البارہ تدل علی البعیر, تم صحرا میں رہنے والے, جنگل میں رہنے والے, مینگنیاں دیکھتے ہو, جانور کو تم نے نہیں دیکھا, مینگنیاں دیکھتے ہو, جانور کو تم نے نہیں دیکھا, مگر اگر مینگنیاں نظر آ جائیں تو تم پہچان جاتے ہو کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے, اگر لیت کو دیکھتے ہو تو سمجھ جاتے ہو یہاں سے گدھا گزرا ہے. آثار القدم تدل علی المسیر, اگر قدموں کے نشان دیکھو تو انسان کو نہیں دیکھا مگر پہچان لیتے ہو کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. تو عجیب ہو, مینگنیوں کو دیکھ کر جانور تک پہنچ جاتے ہو جبکہ جانور کو نہیں دیکھا, قدم کو دیکھ کر انسان تک پہنچ جاتے ہو جبکہ انسان کو نہیں دیکھا. اس پوری کائنات میں آسمان بھی دیکھ رہے ہو, زمین بھی دیکھ رہے ہو, اور اس کے بعد اس کا بنانے والا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ دو ہو گئے. اب تیسری مثال سنیے, یہ معصومین ہی کے سیرت کے اندر آپ کو ملے گا کہ کوئی آیا اور معصوم کے پاس, اب یہ ماہر نفسیات, اس نے معصوم سے ہی سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ خدا کا وجود کیسے میں سمجھوں. تو امام نے کہا کہ عرف تو ربی بفسخ العزائم و نقض الہمم, کہ دیکھو اللہ کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو ارادے کے ٹوٹ جانے سے. اب مینگنیوں کا ذکر نہیں ہو رہا, چرخے کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ ماہر نفسیات ہے. تو اسے کہا جا رہا ہے تم پہچانو اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے, کہ زندگی میں تم ارادے کرتے ہو, کبھی کلک کر جاتے ہیں, کبھی وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں, تو جو سوچا تھا وہ نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالا تر کسی کا ارادہ ہے جو تمہارے ارادے کو شکستہ کر دیتا ہے. جو بالا تر ارادہ رکھتا ہے وہی تمہارا رب ہے, وہی تمہارا پروردگار ہے. ایک اور شخص آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر کہا, چھٹے امام سے پوچھا اس نے آ کر, چھٹے امام سے اس نے آ کر سوال کیا مجھے خدا سمجھائیے. کہا تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں تجارت کرتا ہوں, میں بزنس ٹرپ پر جاتا ہوں, سمندروں کے ذریعے سے آج بھی تجارت ہوتی ہے, پہلے تو بہت زیادہ ہوتی تھی, آج بھی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ تر ٹریڈ غالباً, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آج بھی شاید پورٹ کے ذریعے سے, سی کے ذریعے سے, اوشنس کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو امام نے اسے پوچھا تمہارا بیک گراؤنڈ کا, میں تاجر ہوں. اب امام کہتے ہیں کہ تم نے سفر کیا ہے؟ کہا بہت سفر کیا ہے, سمندر میں بھی گیا ہوں, دریاؤں کا سفر کیا ہے. امام نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کشتی میں سوار تھے اور طوفان آ گیا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ اس طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی، کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوا ہے، کہا ایسا بھی ہوا کہ تم ڈوبنے لگے تھے، کہا ایسا بھی ہوا ہے، وہ بھی سوچ رہا ہوگا حالات میرے ہیں ان کو کہاں سے پتہ چل گئے، اگر وہ سن رہا ہے کہاں بالکل ایسا بھی ہوا ہے، سفر کر رہا تھا طوفان بھی آ گیا، کشتی جو ہے وہ ٹوٹ بھی گئی، کہا ڈوبنے لگے تھے، کہاں ڈوبنے لگا تھا، کہا اب اس کے بعد بھی تمہیں یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے، بچ تو تم گئے تبھی تو یہاں پر آ کر سوال کر رہے ہو، مگر میں تو تمہاری اس کیفیت کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی تمہارے دل میں تھا کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے، کہا کہ ہاں بالکل اس وقت بھی دل میں یہ احساس تو تھا، بس جس کے بارے میں یہ تمہارا احساس تھا کہ وہ اب بھی بچا سکتا ہے وہی تمہارا خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، اگر چرخا، مینگنی، پھر اس کے بعد ارادوں کا ٹوٹ جانا، اور ڈوبتے ہوئے کے دل میں اس احساس کے ذریعے سے استدلال قائم کرنا، یہاں تک معاملہ پہنچا۔ ایک فلسفی آیا امام کے پاس، اب یہ بالکل الگ نیچر کا، الگ بیک گراؤنڈ کا، اس فلسفی نے اگر کہا کہ مجھے خدا کے بارے میں آپ سے بحث کرنی ہے اور آج میں بہت بحث کروں گا آپ سے، امام نے کہا بحث کریں گے اور بالکل کریں گے، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو پھر بحث کریں گے، کہا فرمائیے، کہا تم اپنے بارے میں بتاؤ تم ہو یا نہیں ہو، فلسفی ہے سامنے، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم خدا کے بارے میں سوال کر رہے ہو نا کہ خدا ہے یا نہیں، خدا کو چھوڑو، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم ہو یا نہیں ہو، کہا میں تو ہوں، کہا یہ بتاؤ کہ تم ہمیشہ سے ہو یا پہلے نہیں تھے اور پھر ہوئے، یہ جو اس وقت تم ہست ہو موجود ہو تو ہمیشہ سے موجود ہو یا معدوم تھے اور پھر موجود بنے، پہلے نیست تھے اور پھر ہست بنے، کہا نہیں پہلے سے تو نہیں تھا، پہلے نیست تھا پھر ہست ہوا، پہلے معدوم تھا پھر موجود ہوا، تو امام نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ جب تم معدوم تھے تو معدوم ہوتے ہوئے تم نے خود کو موجود بنایا یا کوئی اور تھا کہ جس نے تم کو موجود بنایا، اب ظاہر ہے کہ وہ آگے کیا کہے گا، امام نے کہا کہ اچھا سوچو ذرا اس بات پر غور کرو کہ اگر تم نے خود ہی اپنے آپ کو معدوم سے موجود بنایا تو جب تم معدوم تھے تو معدوم ہوتے ہوئے معدوم کو موجود معدوم کیسے بنائے گا، اس کا جواب دو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے کہ جس نے تم کو معدوم سے موجود بنایا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ساتھیوں نے سوال کیا، بہت سے جو افراد ساتھ میں ہوتے ہیں حواریین مصاحبین، کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ تو بحث کرنے کے لیے آئے تھے، کہا کہ انہوں نے وہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، جب میں ہوں اور پہلے نہیں تھا، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ میں نے خود کو نیست سے ہست نہیں بنایا، معدوم سے موجود خود کو میں نے نہیں بنایا، میں تھا ہی نہیں تو کہاں سے خود کو بناتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے کہ جس نے مجھے معدوم سے موجود بنایا، تو اگلا جملہ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ جس نے تجھے معدوم سے موجود بنایا وہی ایسا موجود ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، کبھی معدوم نہیں تھا، جب وہ ہمیشہ سے موجود تھا تو قدیم تھا، حی تھا، قدیر تھا، علیم تھا، اس نے اپنے علم و قدرت کے ذریعے سے تجھ معدوم کو موجود بنایا، جب وہ موجود بنا سکتا ہے تو اس کو خدا ماننے میں کیا تکلف ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر ان میں سے ہر ایک کے سامنے دلیل بدل جائے تو کیا ہوگا، اگر آپ اس جنگلی عرب کے سامنے کہنے لگے کہ معدوم یا موجود تو وہ کہے اسی لیے تو میں بحث نہیں کرتا، اسی لیے تو خدا کے بارے میں مجھے بات کرنا اچھا ہی نہیں لگتا، یہ کہاں لے آئے معدوم اور موجود اور ہست اور نیست کی بحث کے اندر، اس فلسفی کے سامنے آ لا کر کھڑا کر دیں اور کہیں کہ مینگنیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کہا اچھا اب دیکھیں میں آ رہا ہوں خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ مینگنیوں کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو وہ مینگنیوں والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس جنگلی عرب کو یہ معدوم اور موجود والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ جو تاجر تھا وہ اپنے تاجر ہونے کی حیثیت سے روکڑے کی بات سمجھتا ہے، اپنے تجارت کے سفر کی بات سمجھتا ہے، اس سے زیادہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کھوجا ہوتے ہوئے مجھے تو یہ باتیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہیں، کیا ایشوز ہوتے ہیں، کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اگر تاجر ہیں تو آپ کو دوسری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، آپ کے سامنے فلسفہ لا کر کھڑا کر دو، ارے مولانا صاحب پھر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم اس چیز کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے، اینڈ ہی از رائٹ آن ہز پارٹ، وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں، یہی وہ چیز تھی کہ معصوم نے پہلے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کروں ان کی عقل کے مطابق۔ اب علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو تنہا کتاب سے نہیں ہو سکتی، کیا بات ہے، قرآن تو بنیادی جو پرنسپلز ہیں ان کو بیان کر دے گا، مگر اب اس کو ایلوبریٹ کرنا ہے، اب اس کی ڈیٹیلز دینی ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، سامنے والے کو دیکھنا ہے، آڈینس کو دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق اس کو ٹیلر کر کے اس دلیل کو، اس آرگومنٹ کو اس کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. یہ کام تنہا کتاب سے نہیں ہو پائے گا، جس کے لیے ضروری ہے کہ محلے میں کتاب بھی کتاب کے ساتھ ساتھ ہو. بس برادران عزیز، میں نے آج آپ کو بہت زحمت دی، اور منزل مصائب پر انہی معصومین کے سلسلے کی وہ فرد جن کو ان ایام کے اندر بہت یاد کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد اور زینب کبرا، یہ دو حوالے مصائب کے لیے بہت کافی ہیں. واقعہ کبھی کہا جاتا ہے عشرہ سجادیہ، کبھی کہا جاتا ہے عشرہ زینبیہ. سید سجاد کو یاد کیا جاتا ہے، جناب زینب کو یاد کیا جاتا ہے. ہمارے بہت محترم مرزا مولانا صادق حسن صاحب، انہوں نے ایک تقابل کیا مصائب پڑھتے ہوئے، ٹچ کر گیا، واقعی دل کو چھو گیا. البتہ بہت زیادتی ہوگی اگر میں مختصرا تبصرہ نہ کروں جو آج کے واقعات ہیں آج کل کے. پروردگار عالم سے واقعی دل سے دعا ہے کہ جو بے گناہ اسیر ہیں، پروردگار عالم سید سجاد کی اسیری کے صدقے میں ان سب کو رہائی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. مقتول بھی ہم، گرفتار بھی ہم، ظلم بھی ہم پر ہو اور پھر اس کا الزام بھی ہم ہی پر عائد کیا جائے، یہ واقعاً بڑی زیادتی ہے. کوئی غیر جانبدار انسان تجزیہ کرے، یہ زیادتی نہیں ہے شیعہ قوم کے ساتھ، یعنی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو چن چن کر قتل کیا جاتا ہے، حد یہ ہے کہ خواتین کی مجلس کے اندر آ کر حملہ کیا جاتا ہے. وہ افراد کے جو دنیا بھر میں پاکستان کی عزت بڑھا رہے ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، کہاں کہاں، انہیں صرف اس جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ آل محمد سے محبت کرتے ہیں. وہ حسین کی عزاداری کے لیے اگر کراچی آئے تو انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، یہ زیادتی نہیں ہے؟ میں واقعی جتنے کہ مومنین ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ جو کردار وہ ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، دامیں درہمیں سخنیں قدمیں، جو بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار اپنا ادا کریں، اور پروردگار تمام مومنین کی حفاظت فرمائیں. آئیے اس اسیر کو یاد کریں کہ جس کی اسیری کے صدقے میں، جس کی اسیری کا واسطہ دے کر ابھی ہم نے ان بے گناہ اسیروں کے لیے دعا کی. سید سجاد، میں عرض کر رہا تھا محترم مولانا مرزا صادق حسن صاحب ایک تقابل کرتے ہیں، سید سجاد کا حضرت زہرا کے ساتھ، دادی اور پوتا. زہرا دادی ہیں اور سجاد پوتا، کیا ان دونوں کے درمیان مماثلت پائی جاتی ہے؟ کتنی ریزمبلنس ہے؟ پہلی مماثلت، چار مماثلتیں ہیں، چار ریزمبلنس جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بس وہی مصائب کا بیان ہے اور مجلس مکمل ہو جائے گی. پہلی مماثلت، پہلی ریزمبلنس، شیخ صدوق، خصال شیخ صدوق کی روایت ہے، البکاؤنا خمسن، کہ رونے والے تو پانچ گزرے ہیں، آدم، یعقوب، یوسف، اور پھر اس کے بعد دادی اور پوتا، چوتھے نمبر پر فاطمہ زہرا، اور پانچویں نمبر پر سید سجاد. بکاؤن کا مطلب ہے جو بہت زیادہ گریہ کرنے والے، جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا. سید سجاد 35 برس تک آنسو بہاتے رہے، اور فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی وفات کے بعد اتنے آنسو بہائے کہ شہر مدینہ کے رہنے والے ابو الحسن سے، مولا سے کہنے لگے، زہرا سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں. آپ ذرا غور فرمائیے، مدینے والوں نے زہرا کے گریے پر پابندی لگا دی، کتنا بڑا ظلم ہے. مگر یہ پہلی مماثلت ہے دادی اور پوتے کے درمیان، کہ گریہ کرنے والوں میں نمایاں ترین فرد فاطمہ زہرا، نمایاں ترین فرد سید سجاد، کثرت کے ساتھ گریہ کرنے والے. دوسری مماثلت کیا ہے؟ غسل دیتے ہوئے غسال کب روتا ہے؟ عام طور پر غسل دیتے ہوئے میت کو غسال آنسو نہیں بہاتا، مگر فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہوئے علی رونے لگے، اور سید سجاد کو غسل دیتے ہوئے میرا اور آپ کا پانچواں امام تھاڑے مار مار کر رونے لگے. پانچویں امام سے کوئی سوال کرے کہ مولا آپ کیوں سید سجاد کو، اپنے بابا کو غسل دیتے ہوئے گریہ کرنے لگے، تو محمد باقر بتائیں گے، جب میں نے پشت پر بابا کے تازیانوں کے نشان دیے میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پایا. اور اگر زینب سوال کریں، اے بابا آپ ماں کو غسل دیتے ہوئے کیوں رونے لگے، تو علی کہیں گے کہ اے بیٹی زینب، اس شکستہ پہلو کو دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پایا. یہ دوسری مماثلت ہے. اور تیسری مماثلت, جب کبھی مجلس عزا ہوتی ہے اور مصائب کا بیان ہوتا ہے اور عزادار گریہ کرتے ہیں تو مجلس میں دونوں شرکت کرتے ہیں, دادی بھی آتی ہے اور پوتا بھی آتا ہے. پوتا ممبر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, اور جب مجلس کے اندر گریہ ہوتا ہے تو پھر سید سجاد نظر نہیں آتے, اور جب کوئی دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ سید سجاد دروازے کے پاس ہے, اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مولا میں نے تو آپ کو ممبر کے پاس بٹھایا تھا, تو سید سجاد کہتے ہیں میں اپنی دادی کو دیکھنے کے بعد ممبر کے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہوں, جب عزاداروں کی نالین کے پاس میں نے اپنی جدہ اپنی دادی کو دیکھا. مجلس میں حاضری, مجلس میں شرکت دادی کی بھی ہوتی ہے اور پوتے کی بھی ہوتی ہے. اور چوتھی مماثلت, جوانی میں بوڑھا ہوتا ہوا یا فاطمہ زہرہ کو دیکھا گیا یا سید سجاد کو دیکھا گیا. میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب سیدہ کے بارے میں کہا گیا یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. جناب سیدہ رات کو گھر میں گریا کرتی تھیں اور دن میں حسن اور حسین کو لے کر ہاتھ میں عصا اور چلی جایا کرتی تھی شہر مدینہ سے کچھ باہر, اور وہاں پر اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کیا کرتی تھی. نہیں معلوم کہ جناب سیدہ کیا کچھ کہا کرتی ہوں گی, مگر اتنا ضرور کہتی ہوں گی کہ سبت علیہ مسائب, اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے, لو انہا سبت علی میں سرنا لیا لیا. بابا اگر گرم دنوں پر پڑھتے وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اب اگر کوئی سوال کرے محرک سے کہ محرک تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ زہرا کے ہاتھ میں عصا تھا, زہرا کا سن کتنا تھا, زہرا کی عمر کتنی تھی, محرک نے کہا 18 برس. 18 برس تو جوانی کا سن ہوتا ہے. اگر 60 سال کی ہوتی شہزادی, 70 سال کی شہزادی ہوتی اور ہاتھ میں عصا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی, مگر یہ کیا وجہ ہے کہ فاطمہ زہرا 18 برس کی ہیں اور زہرا کے ہاتھ میں عصا آ گیا. نہیں رکیے, یہ زہرا ہے کہ جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی. اور اس کے بعد ذرا سید سجاد کے بارے میں سنیے, جب شہر مدینہ پلٹ کر واپس آئے ہیں, محمد حنفیہ نے سوال کیا, مجھے بتایا گیا کہ میرا بھتیجا زندہ واپس آیا ہے, میرا جوان بھتیجا مجھے دکھائی نہیں دیتا, اس قافلے میں تو بس ایک یہ بزرگ نظر آ رہے ہیں, اے مرد بزرگ آپ بتائیں گے میرا بھتیجا سید سجاد کہاں ہے؟ وہ مرد بزرگ کے جس کی کمر جھکی بھی نظر آ رہی ہے, جس کے بال سفید نظر آ رہے ہیں, جس کی داڑھی بھی سفید نظر آ رہی ہے, جس کے چہرے پر جھریاں ہیں, وہ کہتا ہے کہ اے چچا محمد حنفیہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں ہی آپ کا بھتیجا سید سجاد زین العابدین. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں عزیزان, کہ اگر زہرا سے کوئی سوال کرے اے بی بی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی, فاطمہ زہرا تفصیل بیان کریں گی, کہیں گی کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو ذرا تصور میں لے کر آؤ, میرے دروازے پر آگ لگائی گئی, میرے گھر سے دھواں بلند ہوتا دکھائی دیا, دروازہ گرا بھی, میرا محسن شہید ہو گیا, میرا پہلو شکستہ ہوا. اب اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ زہرا جوانی میں کیسے بوڑھی ہو گئی, مگر زہرا اتنی تفصیل بیان کریں گی. کوئی سید سجاد سے پوچھے اے مولا آپ جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے, سید سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے, فقط ایک لفظ 3 مرتبہ کہیں گے, اشام 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 ماتم حسین.